نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سورة انعام کی تلاوت کی گئی. اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وحدانیت کو خوب کھول کر اور کھل کر بیان کیا ہے. چنانچہ سورت کی ابتدائی الحمدللہ سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ قابل حمد ہے. اس لیے فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یہی لیے تمام تعریفیں ہیں، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرے اور روشنی بھی اس میں رکھے. اسی طرح انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم من طین، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا. روایات میں آتا ہے کہ مٹی کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب سے ملا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں اس کی رعایت ہے کہ کوئی انسان کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سخت روح ہے، کوئی خوش روح ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں کے اندر صفات ہیں. تو چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے بنایا تھا تو اس میں مٹی کے تمام قسم کی صفات شامل تھیں. اور پھر فرمایا کہ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کا معاملہ یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مٹی سے بنایا، اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے جو ہے پوری اولاد آدم کو پیدا کیا. انسان کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، اور مٹی سے پھر نطفہ ہوتا ہے، یعنی مٹی سے انسان کا خون بنتا ہے. جو غذا کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور نطفے سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. تو باقی ترتیب اللہ رب العزت نے اس طرح سے رکھی، لیکن اصل بہرحال پھر بھی مٹی ہی ہوئی، کہ جس مٹی سے سب کچھ نکلتا ہے اور حاصل ہوتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کی مدت متعین کر دی. دنیا میں کس شخص نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ کے یہاں جو مدت متعین ہے اس سے آگے پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرما کہ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس میں ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بظاہر تو صدمہ ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اللہ کا یہ پیغام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کا وقت آ گیا تھا، اس میں کسی شخص کو مجال نہیں تھی کہ اس وقت کو وہ ٹال سکتا. تو اس لیے جو وقت انسان کے لیے لکھا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے انسان نہیں ہوتا، اور پھر جس طرح لکھا ہے، جہاں پر لکھا ہے، اسی طریقے سے اس کی موت آتی ہے. اور ہمیں حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام ہے، مستحکم نظام اس کی تقدیر کا، تو وہ مربوط ہے اس کے ساتھ پورا کا پورا معاملہ. کوئی عمارت بن رہی ہوتی ہے تو اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ اس کی مدت کتنی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 100 سال کے لیے بنا رہے ہیں، 200 سال کے لیے بنا رہے ہیں. ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ 60-70 سال جیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کی مدت کتنی ہے، یہ کب تک رہے گا اور کب ختم ہو جائے گا، کب فنا ہو جائے گا. اسی طریقے سے دنیا کے تمام احوال ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز کی ایک مدت ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لے، گلاس بناتا ہے، آئے دن گلاس ٹوٹتے رہتے ہیں گھر میں، تو اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے. اب بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، لیکن ایک وقت تک، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ کب تک چلے گا، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کب تک چلے گا. تو خود اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بنانے والا جانتا ہے کہ یہ کب تک زندہ رہے گا اور کب ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پہلی امتوں کو دیکھو، یعنی نظر کرو، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے تم سے پہلے. تم ذرا ان کے حالات کو دیکھو، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کو کس طرح سے ہلاک کیا، مختلف طریقوں سے، مختلف حالات کے تحت، کوئی آسمانی بجلی سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی اور کسی کو جو ہے وہ طوفان نوح کی شکل میں اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو مختلف جو ہے صورتیں ہیں پچھلی امتوں کی بربادی کی. تو میں چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو آنے واحد میں سب کو ختم کر سکتے ہیں, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جیسے فرمایا لم یروا کما ہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, ہم نے ان کو ایسی زمین میں رہائش دی تھی جیسی تمہیں رہائش نہیں ملی. ان کے ڈیل ڈول, ان کے قد و قامت, ان کے اندر جو طاقت تھی وہ ایسی تھی جو تم میں نہیں, یعنی تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں ہے اس کو ان قوموں کے مقابلے میں. چنانچہ عاد و ثمود کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیل ڈول جو ان کو جسم عطا فرمایا تھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ لمبائی میں کھجور کے درختوں کے برابر اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی کھجور کے درختوں کے تنوں سے زیادہ موٹے ان کے ڈیل ڈول تھے. لیکن وہ اسی طریقے سے بس گر پڑے جس طریقے سے کوئی کھجور کا تنا گر پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو وہ اسی طریقے سے گر پڑے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یعنی جو کچھ انہوں نے رہائش اختیار کی تھی وہ تمہاری رہائش نہیں. آج بھی اگر کوئی شخص جا کے دیکھنا چاہے مدائن صالح اور دیگر مقامات تو حیرت کرتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ آلات بھی نہیں تھے, اسباب بھی نہیں تھے, لیکن پھر بھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر جو انہوں نے گھر بنائے ہیں تو آج تک آدمی عقل حیران ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا. مدائن صالح کے اندر آج بھی سعودی عرب میں وہ ساری تہذیب ان کی موجود ہے عاد و ثمود کی, اور اسی طریقے کے وہ بڑے بڑے مکانات پہاڑوں کو کاٹ کر جو بنائے گئے ہیں اور ایک ایک پہاڑ کو تراش کر اندر بڑے بڑے کمرے بنائے گئے ہیں, وہ جناب آج بھی وہ تہذیب اور ثقافت اور ساری کی ساری موجود ہے. اور آگے فرمایا وارسلنا السماء علیہم مدرارا, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے, تم ذرا غور و فکر کرو, گھومو پھرو زمین میں, چل پھر کر دیکھو, ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو آباد کیا, تم سے پہلے بہت سے لوگ آباد تھے لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں نظر اس طرف چلی گئی کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے یہ, لیکن اب سے اگر 70-80 سال پہلے ہم سوچیں کہ ان میں سے کتنے لوگ موجود تھے تو شاید ایک بھی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دنیا سے لوگوں کو نکال کے لے جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لے آتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو 70-80 سال پہلے اگر غور کرے آدمی کہ یہ عرفات کے میدان میں آج جو ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا 80 سال پہلے یہ لوگ تھے, تو معلوم ہوگا کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اچھا پھر جو 80 سال پہلے موجود تھے کہ آج ان کا وجود ہے, ان میں بھی شاید کوئی ایک آدھی ہو تو ہو, ورنہ ان کا بھی وجود نہیں. لیکن اس کے باوجود مجمع وہیں کا وہیں ہے, لوگ وہیں کے وہیں ہیں. ابھی آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 1935 میں جو زلزلہ آیا تھا تو اس میں تقریباً کوئٹہ کی 60% آبادی ختم ہو گئی تھی, 60% آبادی کوئٹہ کی ختم ہو گئی تھی. لیکن آج جا کے دیکھ لو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی اس وقت مرا بھی تھا کہ نہیں. سارے کے سارے مکانات بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئیں. لیکن جناب انسان ایسا ہے کہ بھول جاتا ہے انہیں کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر ان کی موتیں ہوئی تھیں وہیں پر اپنے محلات تعمیر کر لیتا ہے. تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک حوصلہ بھی دیا, میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہیں پر آباد ہو جاتا ہے, وہیں پر رہنے سہنے لگتا ہے اور پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب بھول بھال جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ یہ عبرت پکڑنے کی چیز ہے, ان سے عبرت حاصل کرو. چنانچہ فرمایا قل سیروا فی الارض, اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ زمین میں گھومو پھرو اور پھر دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ثم انظروا, پھر تم دیکھو ذرا کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. یعنی خاص طور پر اہل عرب اس کے مخاطب ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ایسی بستیوں سے گزرتے تھے کہ جہاں ان سے پہلے لوگ آباد تھے لیکن اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان بستیوں سے گزرو تو ذرا تصور کر لیا کرو کہ تم سے جو ہے وہ زیادہ تنومند اور تم سے زیادہ طاقتور لوگ یہاں آباد تھے لیکن آج ان کا کہیں وجود نہیں. تو جس خدا نے ان کو ختم کر دیا وہ خدا تمہیں بھی ختم کر سکتا ہے. یہ مقصد ہے, عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو کوئی اس کو تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈال سکے, اور کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا کہ اس سورت پوری کی پوری اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے عجائبات پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی طاقتور ہے اور وہ اکیلا ہے اور سب کچھ ہونے اکیلے ہونے کے باوجود اس کی ذات جو ہے وہ کس قدر طاقتور ہے. فرما وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اس کے سوا. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے. اور پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں, پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ بہتر پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یا یہ نہیں کہا کہ جیسے بیٹے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں, بلکہ یہ کہا کہ جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور وجہ اس کی بیان کی, ایک صاحب نے جو مسلمان ہوئے یہودیوں میں سے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پلتے بڑھتے ہیں, ان کے جسم کا کوئی حصہ ماں باپ سے پوشیدہ نہیں ہوتا, جبکہ ماں باپ کے جسم کا حصہ اولاد سے پوشیدہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, یہ بھی پہچانتے ہیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. تو جب ایک سے پوچھا جو مسلمان ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تورات اور انجیل میں جو علامات تھیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. چنانچہ سیزید بن سانہ ایک صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے, جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں جو علامات دیکھی تھی, ان علامات کو دیکھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایک علامت رہ گئی تھی, تو وہ بھی انہوں نے آخر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دیکھ لی کہ آپ کا حلم جو ہے وہ آپ کے غصے پر غالب آئے گا, تو انہوں نے یہ علامت بھی دیکھی اور دیکھنے کے بعد پھر مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ایک علامت جو ہے وہ موجود ہے کتابوں میں. اب باوجود اس کے کہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی, بہت ساری چیزیں نکال دی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب بھی موجود. لیکن اس زمانے میں جب وہ تورات حق تھی صحیح نازل ہوئی تھی, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت اور ایک ایک صفت جو ہے ان کی کتابوں میں موجود تھی. اور اسے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دور کی بات ہے, صحابہ کرام کی صفات موجود تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کیسے ہوں گے, عمر فاروق کیسے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما, تو یہودی ان کو خوب پہچانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, کہ اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. جھوٹ بہت ہی بدترین عادت ہے. جس آدمی کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے تو صرف یہی اس کے لیے خسارہ نہیں ہے, بلکہ بعض صورتوں میں آخرت میں بھی خسارہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جب ہم وہاں قیامت کے دن جمع کریں گے لوگوں کو, مشرکین کو, ثم نقول, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, تمہارے شریک کہاں گئے جن کو تم خدا بنا رکھا تھا تم نے, الذین کنتم تزعمون, جن کو تم خدا سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا, مگر ان کے لیے اور کوئی بات اور کوئی جواب نہیں بن پڑے گا مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. یعنی وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ یہاں بولا کرتے تھے, تو ایسی عادت پختہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے چوکیں گے نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیں گے, یعنی ان کو آزاد چھوڑ دیں گے کہ جو چاہو بولو, کیونکہ میدان محشر ہے, اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا, اور اگر بولے تو جھوٹ چل نہیں سکتا, تو اس لیے اللہ کے سامنے وہ جھوٹ بولیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے واللہ, اللہ کی قسم, اے ہمارے رب, ما کننا مشرکین, ہم مشرک تھے ہی نہیں, ہم نے شرک ہی نہیں کیا کبھی. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, ذرا دیکھو تو صحیح کیسے جھٹلا رہے ہیں اپنے آپ, اپنے خود جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے. اور جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, آج کے دن ہم تمہاری زبانوں پر تالے ڈال دیں گے, مہر لگا دیں گے, اور پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے, تمہارے جسم کا ہر حصہ بولے گا, اور بیچ میں پارے میں تو یہ ہے کہ ان کی کھالیں بولیں گی, اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو جن اعضا کو ہم خوش کیا کرتے تھے ناجائز, اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سی آئی ڈی تھی, خفیہ پولیس تھی, اور آج جو ہے وہ ہمارے خلاف وہ گواہی دیں گے. تو وہ کہے گا تمہارا ستیہ ناش, تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا اور آج تم ہمارے خلاف بول رہے ہو. تو کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں, اس لیے جو اللہ نے ہمارے چاہا اس نے بلوا دیا. بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں زبان بول سکتی ہے, زبان کیوں کر بول سکتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے, اگر اللہ چاہے تو اس انگلی سے بلوا دے, یہ انگلی بولنے لگے, اللہ چاہے تو کان بولنے لگے, یہ تو اس کی ذات جو جس کو چاہے حکم دے دے. تو جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے, وہی اللہ قیامت کے دن اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیں گے, وہ چھین لیں گے, اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتھ کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے, پیر کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے, اور پھر وہاں آدھا بولیں گے. اللہم احفظنا من, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہاں ایک بات اہم ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں منکر نکیر سوال کرتے ہیں, اور ہر ایک شخص سے کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جو اہل ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. اسی طرح پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو جو اہل ایمان ہے وہ کہیں کہ دینی الاسلام, میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ صاحب کون ہے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار زیارت کرائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ کون, یہ صاحب کون. تو چاہے کسی نے دیکھا ہوا ہو نہ دیکھا ہوا ہو, جو اہل ایمان ہے وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں, جب ان سے پوچھا جائے گا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, اس کا ایک ہی جواب ہوگا, ہاں ہاں انا لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا. تمہارا دین کیا ہے, ہاں ہاں انا لا ادری, میں نہیں جانتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بھی اس کا جواب یہی ہوگا, میں نہیں جانتا. کیا وجہ ہے؟ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے, اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ بولیں گے قیامت کے دن. بات یہ ہے کہ چونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے, اگر وہی جواب جو اہل ایمان دیتے ہیں اگر کافر بھی وہی جواب دیں گے تو پھر نظام سارا مختل ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گا. فرشتے تو جواب جیسا دیں گے اس کے مطابق سلوک کریں گے, اگر جواب درست دے دیا تو وہ کہیں گے صحیح, اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت کو, قبر کو وسیع کر دیا جائے گا, جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جائیں گے اگر اس کا جواب درست ہوگا, اور جواب درست نہیں ہوا تو اگر یہاں پر اختیار دیا جاتا کافروں کو کہ وہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولیں تو نظام خراب ہو جاتا سارا. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ کسی کا چل نہیں سکتا, اس لیے وہاں پر وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن فرشتوں کو چونکہ غیب نہیں ہے, وہ غیب جانتے نہیں, اس لیے وہاں پر سوالوں کے جواب وہ ٹھیک ہی دیں گے, وہاں غلط نہیں دے سکتے. جی بھائی, ایک کار ہے جو غلط پارک کی گئی ہے, راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور لوگ اس سے پریشان ہیں. S9887 جس کی گاڑی ہو وہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لیں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. S9887 اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک اچھے کام کے لیے آتے ہیں, اور اپنی گاڑیوں کو ایسی جگہ پارک کریں کہ جس سے کسی نمازی کو بلکہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. بعض اوقات ارادہ نہیں ہوتا تکلیف پہنچانے کا, لیکن غیر ارادی طور پر ہم گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں یا کوئی عمل ایسا کرتے ہیں اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے, اپنے قول سے, اپنے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایسا مسلمان بنا دے. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے مختلف امتیں بھیجی اور ان کے پاس نبی آئے ان کو ہدایت کے لیے, پھر ہم نے ان امتوں کو آزمایا, کبھی ان کو ہم نے تکلیف میں آزمایا یعنی ان کو تکلیف دی, تنگی آ گئی ان پر, پریشانی آ گئی, فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. اور یہ تکلیفیں کیوں دی؟ اس میں بھی اصل ہمارا مقصد تھا کہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں کہ اللہ ہماری تکلیف دور کر دیجئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم مصیبت میں آ گئے. تو یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو میرا بندہ میرے سامنے روئے گڑ گڑائے، وہ ہمارا رونا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے سامنے ہمیں عاجزی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بعض اوقات جب آدمی پر تکلیف پریشانی آئے، یہ نہ سمجھے، بعض لوگ شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب بس تکلیف کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے 20 سال ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. اس قسم کے جو شکوے شکایت کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں، جس حال میں وہ ہمیں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے، تبھی تو اللہ کے بندے کہلائیں گے. اگر وہ جو ہے وہ اگر ہمیں خوش عیش دے تب تو ہم کہیں کہ ہاں آپ ہمارے اللہ ہیں، لیکن تکلیف پہنچائیں تو کیا ہم منع کر دیں گے آپ ہمارے رب نہیں؟ تو بتائیے اس کے سوا کوئی اور رب ہے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں الحمدللہ علی کل حال، یہ آدمی کہتا رہا کہ ہر حال میں ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلی امتوں کو جو ہے وہ بھیجا دنیا میں، فاخذناہم بالباساء والضراء، پھر ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، کبھی تنگی کبھی تکلیف کبھی پریشانی ان پر بھیجی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ روئیں اور گڑگڑائیں اللہ کے سامنے. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب انہیں تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے. یعنی بجائے اس کے کہ عاجزی اختیار کرتے وہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکڑ گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو بس. فلما نسوا ما ذکروا به، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے ان پر کیا کیا جب وہ نہیں مانے؟ تو پھر ہم نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، خوب عیش و عشرت والے سامان ان کو دے دیے، لو عیش کرو، یعنی ان پر دروازے کھول دیے ہم نے ہر قسم کی فتوحات کے. اب مال آنے لگا دبا کے، اور جناب ہر شخص جو ہے مالدار ہو گیا، ہر شخص کے پاس پیسہ آ گیا، ہر شخص کے جو ہے اس کو خوش عیشی کا سامان فراہم کر دیا گیا. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے کہ بہت مال آ گیا ہمارے پاس. اخذناہم بغتتا، تو اچانک ہم نے پکڑ لیا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو پھر شکر کرتے اللہ کا، لیکن ایسا بھی نہیں کیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بہت خوش ہو گئے اس مال و دولت میں، تو اخذناہم بغتتا، ہم نے یہ کیا کہ ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، تو ظالم قوم کی ہم نے جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں جو ظالم ہو، جو مشرک ہوں، جو کافر ہوں، اور جنہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہو، اگر ان پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دے، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ کہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس پر کر. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوموں کے ساتھ کیا کہ ان کو ان پر تنگی بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، اور اس کے بعد جب اس پر بھی وہ عاجزی انہوں نے نہیں اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات کے دروازے کھول دیے، خوب ان کو اللہ نے آرام اور عیش کے سامان دیے، لیکن پھر اس پر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اصل میں ہمارے لیے عبرت کی یہ چیز ہے کہ خدا نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر تنگی تکلیف ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں گڑگڑاتے ہیں کہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ راحت اور آرام کے دروازے کھولے ہوئے تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ نعمتوں میں ہے، اور نعمتوں میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ ڈھیل دی جا رہی ہے اس کو، یہ کبھی بھی پکڑا جائے گا، اللہ معاف فرمائے. یعنی اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت اور آرام اور نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ ان نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نعمت کے باوجود یہ جو گناہ کر رہا ہے تو اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور خدا نہ کرے کسی وقت بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ حافظنا من، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لوگو، ان اخذ اللہ سماعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری جو کانوں کی قوت شنوائی ہے وہ ختم کر دے اور آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور تمہارے قلوب پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی, ذرا ہمیں بتاؤ کوئی اور ایسا دنیا میں ہے جو لا کے دے دے گا تمہیں یہ؟ یعنی قوت شنوائی ختم ہو جائے تو کوئی لا کے دے دے, قوت بینائی ختم ہو جائے تو کوئی ایسا ہے جو تمہیں دے دے, اور اسی طریقے سے تمہیں سوچ بوجھ تمہاری ختم ہو جائے. اب دیکھا ہوگا آپ نے معمولی سا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرزہ ہلا دیتے ہیں دماغ کا, اس کو بات ہی یاد نہیں رہتی, یہی نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے کون نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معمولی سا پرزہ ہل جاتا ہے, کہتے ہیں جس کی یادداشت چلی گئی, سارے دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی حل کوئی علاج نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ چیز واپس لوٹا دے تمہیں؟ خالصتاً اللہ نے پہلی مرتبہ بھی تمہیں عطا فرمائی ہے, اور خدا نہ کرے اگر کسی کی قوت چلی جائے دوبارہ بھی اللہ ہی عطا فرمانے والے. اور آگے فرمایا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ اچانک تمہیں عذاب دے, قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. اللہ تعالیٰ اگر اچانک عذاب دے دیں, ہے کوئی تمہیں بچانے والا اس سے؟ اللہ آگے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح سے رسولوں کو بھیجا, خوشخبریاں بھی دینے والے تھے وہ اور ڈرانے والے بھی تھے, یعنی دونوں باتیں بتلاتے تھے, وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے کہ دیکھو نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے تھے کہ اگر تم اللہ کے احکام پر چلو گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے پھر نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے خاص طور پر تین قسم کے مطالبے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جب اللہ نے نبی بھیجے تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے آپ کو مانا اور کچھ نے انکار کیا. تو ایک شخص اس نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم تو آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ کے پاس جو ہے وہ غیب کے خزانے ہوں, اور ہمیں جو ہے وہ آئندہ کی جو مضرات اور پریشانیوں کی چیزیں ان سے بھی پہلے سے پہلے بتا دیں ہمیں آپ, اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی فرشتہ ہوتا نبی تو پھر تو ٹھیک ہے, تو ہمارے جیسے ہیں. یہ اعتراض کفار نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کب کہا کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں غیب کے, یا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ساری دولتیں اور دے دی ہیں جس کو میں تمہیں بانٹتا پھروں؟ میں نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جب دعویٰ نہیں کرتے تو تم مجھ سے مانگتے کیوں ہو؟ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کے خزانے, پھر تو تم مانگو. جب ایک آدمی اس کا دعوے دار ہی نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ صاحب تمہارے پاس تو خزانے ہوں تو تب ہم مانیں گے. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم, میں یہ بات تم سے نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب جانتا. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں. میں نے ان تینوں قسم کے دعوے کیے ہی نہیں. جب کیے ہی نہیں ہیں تو تم مجھ سے مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر وحی کی. یہاں دیکھیے عجیب مضمون اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا اقول لکم, اتنا لمبا کہا ہے, عندی خزائن اللہ, کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور اسی طرح آگے کہا کہ ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لیکن ولا عالم الغیب کہا, یہ نہیں کہا کہ ولا اقول لکم انی لا عالم الغیب. اس قسم کی یعنی لمبا جملہ کہ چھوڑنے کے بجائے مختصر سا جملہ استعمال کیا, ولا عالم الغیب. وجہ اس کی یہ ہے کہ غیب کے خزانے, کسی کے پاس خزانوں کا ہونا یا کسی کا فرشتہ ہونا, ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے. اگر کوئی فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے, تو لازم بات ہے کہ وہ فرشتہ مشاہدے میں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے. کیا اس کے پاس اگر مال و دولت اور خزانے ہیں بہت تو وہ بھی نظر آئیں گے. لیکن غیب ایسی چیز ہے کہ یہ بعض اوقات بعض نجومی بھی دعوے دار ہوتے ہیں, بعض لوگ جو ماہرین فلکیات ہیں وہ بھی مختلف دعوے کرتے ہیں. تو عوام الناس چونکہ جانتی نہیں کہ غیب میں اور غیب کی خبر میں کیا فرق ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل غیب کی نفی فرما دی. یہ نہیں کہا کہ میں کہتا نہیں, بلکہ کہا ولا عالم الغیب, میں غیب جانتا ہی نہیں, تاکہ بالکل نفی ہو جائے. جس طریقے سے ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, تو یہاں بھی اسی طرح کہا کہ ولا عالم الغیب, میں غیب جانتا ہی نہیں. میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا, بلکہ بالکل نفی فرما دی سیریس, تاکہ بعض لوگ جو دعوے دار ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جو دعوے دار ہیں وہ بھی اللہ وہ بھی غیب ویب نہیں جانتے, وہ مختلف اسباب کی بنا پر, یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی, اب ہمیں معلوم ہے یا لاہور سے کراچی آ رہی ہے کہ بھائی اتنے بج کر اتنے منٹ پر پہنچے گی, اب اگر کسی آدمی کو اسی علم کی بنا پر جو اسے حاصل ہے کہ ٹرین فلاں وقت پر پہنچے گی, اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ بھائی 10 بجے گاڑی پہنچ رہی ہے اور فوراً گاڑی ٹھیک وقت پہ پہنچ جائے, تو کیا اس کو کہیں گے بھائی یہ غیب جانتا ہے؟ کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے. تو اسی طریقے سے اپنے معلوم علم کی بنا پر جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غیب نہیں کہلاتا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے اور پھر چاہے وہ نبی بتائے یا کوئی اور بتائے تو وہ غیب نہیں ہوتی, غیب کی خبر ہوتی ہے. تو بلا شبہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ غیب کی خبریں عطا فرمائی, جنت کی دوزخ کی ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ غیب کی خبریں, خود غیب نہیں ہے. غیب اس کو کہتے ہیں کہ خبر کسی سے معلوم نہ ہو, خود بخود معلوم ہو, اور جو چیز کسی کے ذریعے معلوم ہو وہ غیب نہیں رہتی. اسی لیے فرما کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں اتباع نہیں کرتا مگر کس کی؟ وحی کی. مجھے وحی آتی ہے, وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. جب کوئی چیز وحی کے ذریعے سے بتائی جائے تو وہ غیب نہیں. غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے معلوم ہو. یہاں ڈاکٹر وغیرہ جو کچھ بھی انہیں کچھ بھی بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا, یہ سب آلات کے محتاج ہیں. مشین جو کچھ بتاتی ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں یہ ہے تمہیں یہ ہے, بعض اوقات وہ غلط آ جاتا. رپورٹ کے اندر پتہ چلا مشین نے بتا دیا کینسر ہے, لیکن دوسری جگہ ٹیسٹ کرا پتا غلط رپورٹ دی ہے مشین نے. بھائی تو اس میں کوئی غیب کی بات تھوڑی. ایک ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا, کہا کہ بھائی تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے, لیکن دوسرے نے کہا نہیں یہ غلط رپورٹ ہے اس میں لڑکی بتا رہے ہیں. تو جو چیز اسباب سے معلوم ہو وہ غیب نہیں کہلاتی, چونکہ مشین کے ذریعے سے اگر معلوم کوئی چیز ہو رہی تو غیب وہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نفی کی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا, وہ اس کی ہے کہ از خود کسی وہ معلوم نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ اسباب کے تحت اگر کچھ ہو تو وہ غیب نہیں. تو بہرحال یہاں اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا, لیکن یہاں یہ بات فائدے کے طور پر عرض کر دی کہ دیکھیے تین جملے ہیں, لیکن تینوں میں دو جملوں میں کہا لا اقول لکم لا اقول لکم, لیکن تیسرے جملے میں کہا کہ لا اعلم الغیب, بالکل اس کی نفی کر دی کہ یہ ہے ہی نہیں کسی انسان کے بس میں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير, کیا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں. اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان سے باندھ کر رکھیے. یعنی کیسی عجیب بات, بجائے اس کے کہ لوگوں کو حکم دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیں, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس اٹھیے بیٹھیے, ان سے محبت رکھیے, ان سے تعلق رکھیے. آیت کے شان نزول اصل میں یہ ہے کہ بعض کفار نے یہ کہا کہ صاحب ہم آپ کے نبی کے پاس آنا تو چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ وہاں قوم کے ایسے نکمے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑے ہیں, نہ جن کے پاس دنیا ہے, نہ مال و دولت ہے. ہمارے بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے حالی موالی رہے ہیں, ہمارے خادم رہے ہیں, اور اب وہ جناب وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں, تو انہی کے پاس جا کے بیٹھنے میں ہمیں بڑی آر آتی ہے اور ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنے غریب لوگ ہیں ان کے پاس جا کے ہم جیسے جو ہے بڑے بڑے چودھری جا کر بیٹھنا شروع کر دیں تو یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. چودھری ملک خان جو ہے وہ ان چیزوں سے بڑا وہ ہوتے ہیں کہ اپنے اونچ نیچ بہت ہوتی ہے کہ وہ نیچے نہیں آنا چاہتا, وہ کہتا ہے میں ہمیشہ اونچے ہی رہوں, پھر اب اللہ میں بھی اونچے ہی اڑا دیتا اس کو, نیچے آنے نہیں دیتا. تو بہرحال وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں, ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بےچارے ایسے ہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مشورہ دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حرجی کیا ہے, یہ تو سارے اپنے محبین ہیں محبت کرنے والے ہیں, بعد میں کسی وقت آ جایا کریں, کوئی حرج نہیں ہے, چلیں اس بنا پر اگر یہ چودھری لوگ جو ہے ایمان لے آئے تو اچھا, ان کے لیے کوئی ایسا وقت نکال لیں جب یہ لوگ نہ آئے. اللہ نے منع فرما دیا ایسا مت کیجیے گا, خبردار اللہ کی نظر میں جو ان کی وقت ہے, اللہ کی نظر میں جو ان کی عزت ہے وہ ان کی نہیں ہے, وہ آتے ہیں تو اسی حال میں آئیں کہ یہ بھی موجود ہوں گے. کیسے عجیب لوگ تھے, کتنی اللہ کی نظر میں ان کی عزت اور شان تھی کہ اللہ رب العزت کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جو اس کا نام صبح شام لیتے ہیں کہ ان کو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس بیٹھیے. ان کو جانے مت دیجئے اپنے پاس سے، ان کو کہیے کہ بیٹھ، دیکھیے کتنی عزت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ وہی لوگ تھے جو بےچارے دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھے، اس سے ہی پتا چلا کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر آدمی یہ فیصلہ نہ کر لے کہ صاحب یہ جو ہے بجائے نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خاک سارا نے جہاں رہا بھائی قارت منی کر توچے دانے کے گری گردے سوارے باشد، جو دنیا میں بظاہر خاکسار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو حقیر مت سمجھو، تمہیں نہیں پتا کہ اس گرد کے اندر کون سوار ہے۔ بظاہر گرد اڑ رہی ہے دور سے تو تم سمجھ رہے ہو مٹی اڑ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مٹی کے اندر کوئی سوار بیٹھا ہوا ہو کسی گھوڑے پر۔ تو اس لیے جو اس قسم کے لوگ ہوں انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو آج دین کے نام پر ڈھونگ رچاتے ہیں اور جو ہے وہ آدھا ننگا تو آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی۔ آج ہمارے یہاں جو ہے اس قسم کے لوگوں دین کے نام پر جو ڈھونگ رچا رکھا ہے، اس قسم کے لوگوں سے اپنے دھوکہ کھائیں اور جناب وہ اپنا مال و دولت لا کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں اور کہیں کہ ہاں بھائی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو یاد رکھیے شریعت کا مخالف نہیں ہوتا اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جو ہے سنت کی اتباع ضرور کرے گا۔ الا یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے حال میں نہیں رہتے، لیکن یہ کیسے مجذوب ہیں کہ انہیں پیسوں کی خوب سمجھ ہوتی ہے، نوٹ فوراً قبضے میں کر لے گا آپ سے لے کے، ایسے پاگل ہیں آج کل کے کہ پیسے کی بہت پہچان ہے ان، باقی کسی چیز کی پہچان ہو یا نہیں ہو اپنے بیٹے کو بھی پہچاننے سے شاید انکار کر دے گا، پیسہ نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کم از کم اتنی عقل آدمی کو ضرور ہونی چاہیے کہ ایسے پاگلوں کے فریب میں نہ آئے اور دام میں نہ آئے، صحیح اللہ والوں کو پہچانے، اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کرامت ہو نہ ہو لیکن سنت کی اتباع ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوں گے، بس سب سے بڑی پہچان یہ۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، آپ کی اتباع کر رہا ہو، بس وہ ہے اصل، تو اصل چیز یہی ہے۔ بھائی یہ گاڑی کا ایک اور آگے دیکھیے، اے ایف ای 512، جن صاحب کی ہو وہ بھی ہٹا لیں راستے سے بھائی۔ تو بہرحال بس عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خاص تاروں کو نہ ان سے دھوکہ کھائے اور نہ ہی بالکل جو ہے وہ ان کو حقیر سمجھے، حقیر تو بہرحال کسی کو نہ سمجھے، بلکہ آدمی سچی بات یہ ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ظاہر میں دنیا دار ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں کس قدر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور کس قدر وہ نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، اس لیے کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر لو اپنے دل میں کہ صاحب میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، نہیں الحمد للہ اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنے سے بچیے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنے سے بڑھ کر سمجھیے اور اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا بتلا دی ہے، وہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دیجیے، اپنی نظروں میں مجھے چھوٹا کر دیجیے اور دوسروں کی نظروں میں بڑا کر دیجیے۔ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، دوسرے ہمیں بڑا سمجھیں، وہ ایک الگ بات، لیکن یہ نہیں کہ خود ہی میاں مٹھو بن جائیں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ تو ایسا آدمی جو ایسا ویسا ہوتا ہے نا، وہ جنگل کا بھینسا ہی ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسروں کو ہمیشہ اونچا اور بڑا سمجھے۔ اور آگے مزید دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں اور چابی ہیں، لا یعلمہا کوئی نہیں جانتا مگر وہی، ویعلم ما فی البر والبحر، اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو جانتے ہیں جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے، جو کچھ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وما یسقط من ورقۃ الا یعلمہا، کوئی پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، کوئی پتہ نہیں گرتا وہ جانتا ہے تو دنیا میں کوئی زندہ ہوتا ہے مرتا ہے کیا اس کو اللہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی دانہ گندم کا ہو یا کسی چیز کا، مگر یہ کہ وہ اندھیری میں زمین کے اندھیروں میں ہو تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ کون سا دانہ جو ہے وہ زمین کے اندھیرے میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رس کوئی یابس کوئی چھوٹی بڑی چیز کوئی تر اور خشک چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات کے مالک ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا کہ وہ القاہر فوق عبادی، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر پوری پوری قوت اور قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی، فرمایا کہ اے لوگوں قل من ینجیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھئے کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، سمندر یعنی تری اور خشکی کے جب اندھیرے ہوتے ہیں، سخت اندھیریاں چل رہی ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے ان اندھیریوں سے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، اس وقت پھر تم اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے روتے ہو، پکارتے ہو کہ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچا لے. یعنی جب یہ مصیبت پریشانی آتی ہے تو تضرعا وخفیا چپکے چپکے پکارتے ہو، اور ساتھ میں کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اس دفعہ نجات دے دے بس، تو نے اگر نجات دے دی ہم آئندہ شکر کریں گے تیرا بس. یعنی یہ انسان کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کربن، اور ہر مصیبت سے وہی نجات دیتا ہے. لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم مانتم تو شرکون، تم پھر بھی شرک کرتے ہو. نجات تو اللہ تعالیٰ دے اور کہے کہ ہمیں جو فلاں پیر نے بچا لیا، فلاں پیر صاحب نے ہمیں بچا لیا، یا فلاں صاحب نے ہمیں جو ہماری اس مشکل کو دور کر دیا. ارے بھائی، نجات دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، بےچارہ پیر کیا بچے گا جب تک اللہ اسے نہ بچائے. یاد رکھو کہ پیروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ادب اور احترام نہ کرو، اگر صحیح سنت کے مطابق کوئی اللہ والا ہے، ان کی تو جوتیاں اٹھانا ہم اپنے سر پر اپنے لیے باعث عزت اور باعث افتخار سمجھتے ہیں. خدا نہ کرے یہاں پر غلط فہمی لے کے مت جائیے کہ صاحب پیروں کے مخالف. ہم جعلی پیروں کے مخالف، جھوٹے پیروں کے مخالف ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو گندا کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف لوگوں کو لگا رکھا ہے کہ صاحب خدا کی طرف سے ان کو مخلوق کو ہٹا دو اور سب کچھ جو ہے وہ بس ہمارا پیٹ بھرتے رہو، ہمارے جو ہے وہ قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہمیں جو ہے بڑا سمجھتے رہو. ان پیروں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی جوتیاں اٹھانا ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو اس لیے اس کی اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کسی نے کہا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، صورت تو خضر جیسی بنائی ہوئی ہے، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اگر دنیا میں رہو تو ان جعلی پیروں سے بچو. ہاں، جو صحیح اور حقیقی معنی میں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھو جا کر، ان سے دین سیکھو، ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو، اس کی ممانعت نہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ نجات دیتے ہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ سارا کریڈٹ دے دیتا پیر صاحب، فلاں صاحب نے جو ہے نا وہ ایسا کر دیا صاحب، بس اس کے بعد تو پھر بیڑا ہی پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل هو القادر، یہ قادر شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، قل هو القادر سے مراد ہے آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی قدرت والا ہے. اور کس بات پر قادر ہے؟ علی ان یبعث علیکم، تم پر بھیج دے وہ عذاباً، کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا نیچے سے، او یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم، یا آپس میں جماعتیں مختلف ہو جائیں، اختلاف ہو جائے، یہ بھی ایک عذاب. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری امت ایک ہی وقت میں میری امت کو غرق نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مانگنے سے روکا نہیں، اور ایک روایت میں کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے بیک وقت. اسی طریقے سے اور بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی، اور پھر یہ دعا مانگی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو فرمایا کہ مجھے اس دعا مانگنے سے روک دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اختلاف سے مراد وہ ہے جو اصول کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جہاں تک فروعی اختلافات ہیں اس کے بارے میں حدیث ہی میں فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. جیسے ایک آدمی اسٹیشن پر جانا چاہتا ہے تو اگر چار راستے ہوں گے تو آسانی سے پہنچ جائے گا کسی بھی راستے سے، اور صرف ایک ہی راستہ ہوگا تو اس پر رش بہت ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر چار راستے مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں لیکن پانچ اسٹیشن پر ہی رہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر اصول سب کا ایک ہی ہے، اللہ رب العزت ہی کی طرف وہ راستے جا رہے ہیں، تو پھر ان چار راستوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، اور چاہے جو ہے وہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے ہوں. اور حقیقت بھی ہے کہ ان کے آپس کے ماننے والوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس بنا پر کوئی جھگڑا کیا ہے، کسی نے کبھی یہ حنفی تھا تو مالکی نے سر پھوڑ دیا، یہ حنبلی تھا تو شافعی نے پھوڑ. اس قسم کے اختلافات نہیں ہوتے، اختلافات ایک ہی جیسے فقہ میں ہوتے ہیں کہ بھائی دیوبندی بریلوی اختلاف ہو گیا ہے، دونوں حنفی لیکن لڑ رہے ہیں آپس میں، سمجھ. تو یہاں حالانکہ فروعی اختلاف ہیں اس کے باوجود لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی سی باتوں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں فرقہ واریت سے بچائے، یہ بھی ایک عذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اختلاف امتی رحمت، جو اختلاف للہیت کی بنیاد پر ہو، اور یاد رکھیے جو اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس اختلاف وہ اختلاف کرنے والے اس اختلاف کو لوگوں کے درمیان وجہ نزاع نہیں بننے دیتے، کیونکہ وہ ان کا مقصد لوگوں کو لڑانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد تو دین کی ایک بات کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. اب یہ ممکن ہے کہ ایک کی نظر میں یہ بات زیادہ صحیح ہو، دوسرے کی نظر میں یہ بات زیادہ صحیح ہو، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے لوگوں کو لڑاتے نہیں. اور جو لوگ لڑائیں ان باتوں کی بنا پر، تو سمجھ لیں کہ وہ اختلاف جو ہے وہ اصولی اختلاف نہیں، یا اختلاف کرنے والا جو ہے وہ مخلص نہیں. کیونکہ جو اخلاص سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اہل علم ہو، اہل علم کے سامنے اپنے اختلاف کو ذکر کر دیتے ہیں دلائل کی بنیاد پر کہ بھئی میری رائے اس معاملے میں یہ ہے، لیکن اس کو وہ عوام الناس میں نہیں لاتے لڑانے کے لیے. یہ فرق، جیسے امام شافعی اور امام احمد کا اختلاف، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن کبھی اس مسئلے کے اندر یہ نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ یہاں باندھو، امام شافعی کہتے ہیں یہاں باندھو، لیکن اس میں کبھی لڑائی دیکھی آپ؟ اس میں کوئی لڑائی نہیں. ایک امام کہتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہو، دوسرا امام کہتے ہیں کہ آہستہ آواز میں کہو. اس میں صرف یہ ہے کہ ترجیح کس کی نظر میں ہے، کسی کی نظر میں یہ ترجیح ہے کہ اونچی آواز میں پڑھنا زیادہ افضل دلائل کی بنیاد پہ، ایسے نہیں کہ اپنی خواہش کی بنا پہ، اور کسی کی نظر میں یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھنا یہ زیادہ جو ہے وہ. ایک ہی حدیث کی بنا پر مراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سمجھی تو ایک نے. اور یہ اختلاف ایسا نہیں کہ جو آج کوئی دو چار سال سے پیدا ہو گیا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آہستہ آواز میں پڑھنا، اونچی آواز سے پڑھنا اور اس قسم کا، یا فاتحہ خلف الامام، صحابہ کرام میں بعض ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ بعض جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے تھے، بعض نہ پڑھنے والے تھے. تو بہرحال یہ سارے اختلافات اس زمانے سے ہیں، اس لیے ان مسائل کو اچھالنا نہیں چاہیے. بعض لوگوں نے دین کی خدمت اسی کو سمجھ لیا کہ اس قسم کے مسائل جو ہے وہ اچھالو اور جو ہے وہ اپنی دکان چمکاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف اختلافی باتیں ہی نہیں رہ گئی ہیں کہ ان باتوں کو اچھالا جائے. آج بعض لوگ صرف اس مسئلے میں لے کے بیٹھے ہیں کہ صاحب وتروں کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، پڑھنے چاہیے کہ نہیں پڑھنے چاہیے، اسی کو وجہ نزاع بنا دیا کسی نے. کوئی اسی کو لے کے بیٹھ گیا کہ شوال کے جو ہے چھ روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، اور ان باتوں کو لے کر جو ہے وہ خامخواہ کے اندر جو ہے ایک نزاع کا سبب بنا دیا. یاد رکھو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اپنے علماء کو دیکھیں کہ جمہور کیا کہتے ہیں، اکثریت علماء کی جہاں پر اس کے مطابق عمل کر لو بس، کیونکہ ایک آدھ آدمی تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن جمہور علماء جہاں پر ہوں وہاں پر غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ بتلا دیا گیا کہ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی آسمان سے آتا ہے کبھی زمین سے. آسمانی عذاب بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک آسمانی عذاب کی تفسیر جو ہے ایک صحابی نے یہ فرمائی کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، آگ کی بارش ہو، آسمان سے اولے برسنے شروع ہو جائیں، یا ایسی موسلادھار بارش ہو کہ وہ بارش عذاب کو طوفان کی شکل اختیار کر لے، تو یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا. اب دیکھو اکثر وہ بیشتر مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عذاب آ گیا اور جناب بارش بھی شروع ہو گئی، تو نیچے سے بھی عذاب آ گیا اوپر سے بھی عذاب آ گیا، پریشان ہو جاتا آدمی کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کی اور بعض اوقات یہ عذاب نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے حق میں عذاب ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے حق میں عذاب نہیں ہوتا. مثلا بعض کو اللہ تعالیٰ موت تو دیں گے لیکن اس کی موت سے ان کے درجات کو بلند کر دیں گے، شہادت عطا فرما دیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ کون معذب ہے، اس کو عذاب دیا اور کون شہید ہوا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم عذاب بھیجتے ہیں آسمانوں سے. تو ایک عذاب تو یہ ہے جو ہمیں معلوم ہے، معروف ہے کہ صاحب پتھروں کی بارش ہو گئی رعیذ باللہ، آگ کی بارش ہو گئی، اور ایک عذاب یہ ہے کہ ہمارے حکمران عذاب کی شکل میں مسلط ہو جائیں، لوگوں کی بات کو نہ سمجھیں نہ سنیں، اور عدل و انصاف نہ کریں. تو ہمارے حکمران یہ بھی عذاب کی ایک شکل، اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے اموال ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ حکمران بھی اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اندر خرابی ہوگی وہ بھی خراب ہو. تو ایک عذاب یہ ہے کہ ہمارے بڑے بات سننے نہ سنیں، کسی قوم کے بڑے ان کی بات نہ سنیں، اپنے چھوٹوں کا خیال نہ کریں، تو یہ اوپر کا عذاب. اور نیچے کا عذاب آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سمندری طوفان آ گیا رعیذ باللہ، یا زلزلے آ گئے، زمین پھٹ گئی آدمی اندر چلا گیا, یہ سب زمین کے عذاب. لیکن ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ہمارے ماتحت ہماری بات نہ مانیں, ہمارے بچے ہماری بات سے انکار کر دیں. آدمی کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ باپ کہہ رہا بیٹے ادھر آؤ, کہتا میں نہیں آتا. باپ کہتا بیٹے اس راستے پہ چلو, کہتا خود ہی چل لے. آج کل کی اولاد ایسی ہے, اللہ ماشاءاللہ جنہیں تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے جو مسجدوں میں آ رہے ہیں الحمدللہ, وہ تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے ماں باپ ایسے بچوں کی قدر نہیں کرتے. یعنی عجیب بات ہے, جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, دیندار بچے ہیں, ماں باپ کو کی خدمت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور ماں باپ جو ہے نا وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے, وہ ان بچوں کی قدر نہیں کرتے. ہمیں کوشش دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ دین کی بنا پر ہمیں جواب نہیں دے رہا. جواب ایک دوسرا بچہ وہ دے رہا ہے, لیکن ایک دین پر چلنے والا نہیں دے رہا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ممکن ہے, بعض دین پر چلنے والے بھی درست نہ ہو, غلط صحبت ان کی ہو اور وہ صحیح دین سمجھے نہ ہو. یعنی ظاہری شکل تو دینداروں جیسی ہو, لیکن صحیح دینداروں کی صحبت انہوں نے اختیار نہ کی ہو, جس کے نتیجے میں وہ ماں باپ کی وہ بات بھی نہیں مان رہے جو جائز. کیونکہ جائز بات ماننے کے تو پابند کیا ہے شریعت نے ہم ماں باپ, جو بات جائز ہو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہم. لیکن ہاں اگر وہی خلاف شریعت حکم دے رہے ہوں ہمیں, تو وہ بات کے لیے اللہ نے فرمایا فلا تطعہما, اس میں اطاعت مت کرو. لیکن اس میں بھی ایک ادب اور احترام سے کہہ دیں کہ بھئی یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا, اس لیے کہ شریعت کا یہ حکم ہے اور ہم اور آپ دونوں شریعت کے پابند. تو بہرحال عزیز بھائیو, بات یہ ہے کہ نیچے کا عذاب یہ ہے کہ اولاد ہماری بات ماننے سے انکار کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قادر ہیں, قدرت رکھتے ہیں کہ چاہے اوپر کا عذاب بھیجیں چاہے نیچے کا عذاب بھیجیں, یہ دونوں عذاب. اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ تفرقے بازی ہو, جماعتیں مختلف ہو جائیں, آپس میں لڑنے لگیں, اور ایک دوسرے کے دل جو ہیں وہ نہ ملے, بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت اس درجے بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے مرنے مارنے پر تیار ہو جائے, تو یہ بھی عذاب ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بہت توجہ دی اور بہت ہی خاص احکام نازل فرمائے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ میرے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. کیا آپ کا حکم ہے؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بات یہ بھائی, اختلاف اگر اختلاف کے درجے میں رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن آج کل ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے اور چھوٹے ہو گئے کہ بس ہم چھوٹی سی بات کا اختلاف بھی برداشت نہیں کرتے, اور دوسرے کو برسر عام جو ہے وہ رسوا بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات لڑنے لڑانے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ ایک دوسرے کے قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے, اور مسلمانوں میں اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو آپس کے اختلافات ہی ان کی ذلت کا سبب بن رہے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں گے نزا ہیں, تو آپس کے نزا اور آپس کے اختلافات کی بنا پر آج جو ہے وہ کفار فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور کفار کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں ملنے نہ پائیں. لہذا ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بعض مسلمان جو ہے وہ کفار کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بہرحال اس سے ہمیں بچیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو, اور رسی سے مراد قرآن مجید. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسی لٹکائی ہے آسمان سے, اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اب جو لوگ اس رسی کو پکڑ لیں گے, تو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اس رسی کو کھینچیں گے, جنہوں نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہوگا اس رسی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اوپر چلے جائیں, لیکن جنہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا ہوگا وہ یہیں رہ جائیں گے, رسی اوپر چلی جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس رسی کو جو قرآن مجید ہے مضبوطی سے پکڑیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کو بھی ہم محبت اور احترام کے ساتھ ان کو دیکھیں اور سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق فرما دے, افتراق اور انتشار سے بچا کر جتنی قسم کی بھی عذاب ہیں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے دور فرما کر اپنے فضل و کرم کی بارشیں فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں آپس کی محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی توفیق عطا فرما، محبت ہو تو تیرے لیے ہو، عداوت اور دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ ایک خاتون ہے ان کا آپریشن ہونے والا، دعا فرمائیے اللہ کامیاب فرما دیں۔ اسی طریقے سے آج ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے عزیز، ان کے رشتے دار میاں بیوی وہ بیچارے وہاں پر جو زلزلہ آیا ہے اس میں عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ملبے میں پتہ نہیں زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائیں، اپنے فضل خاص سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما دیں، کرم فرما دیں، ہمارے اعمال کو درست فرما دیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہم کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہماری نماز روزوں کو اور تراویح کو اور قرآن مجید پڑھنے سننے سنانے کو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں